العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد آئے ولایت کے ذیل میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی دور حکومت اور دور ولایت ظاہری میں آپ کے کردار کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ عرض کیا گیا کہ ایک مرحلہ جو امیر المومنین نے طے کیا اور تاریخ کا سخت ترین اور پیچیدہ ترین مرحلہ تھا حکومت کا دور شروع ہوتے ہی. یوں تو جنگ جمل تقریباً کچھ 5 مہینے بعد واقع ہوئی حکومت کے 4.5 مہینے بعد, لیکن حکومت آنے کے فوراً بعد ہی اس کے لیے میدان فراہم ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ ابتدائی مدت آپ کی حکومت کی اس میں آپ کو مشغول ہونا پڑا. 35 ہجری میں ذی الحج میں آپ کی حکومت شروع ہوتی ہے, یعنی 18 ذی الحج کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے اور چند دن میں حکومت تشکیل پا گئی اور 35 اور 10 جماعت الاول یا 15 جماعت الاول یا 10 جماعت ثانی جو تاریخ کا اختلاف ہے اس لحاظ سے 36 ہجری میں جنگ جمل واقع ہوتی ہے. اس دور میں امام علی علیہ السلام مشغول رہے مختلف امور میں, جس کی طرف آپ کو اشارہ کیا گیا, پاک سازی کی, سابقہ حکومت کے اثرات سے اسلامی مملکت کی پاک سازی کی, اور پاک سازی میں سب سے بڑا جو اہم کردار تھا وہ یہ تھا کہ ایسے گورنروں سے اور ایسے والیوں سے امت مسلمہ کو نجات دی کہ جو اسلامی حکومت کے بجائے خاندانی حکومت کا دم بھر رہے تھے اور خاندان پرستی اور خاندان کے لیے دولت و مال بیت المسلمین کا اس طرح اکٹھا کر رہے تھے. امام نے ان سے پاک کیا اور کچھ لوگ امیدوار تھے حکومت کے، انہیں حکومت نہیں دی، جس کے نتیجے میں جنگ جمل کے لیے سازش کی گئی۔ جنگ جمل میں کچھ اہم پہلو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے ہیں، جس کو ہم خالی جلدی سے گزر کے، سب سے پہلے کی جنگ جمل میں امام نے جو کچھ بھی مرحلہ طے کیا، ان مراحل میں امام نے پہلے ابتدان گفتگو کے ذریعے سے بات کو حل کرنا چاہا، یعنی مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہونے پائے اور مسئلہ حل ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان میں جنگ نہ ہو۔ کیونکہ عرض کریں گے کہ واقعی یہ جنگ سخت تھی، آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا، اور امام کی پوری کوشش تھی، جتنا ممکن ہو سکتا تھا پوری کوشش کی کسی طرح جنگ واقع نہ ہو۔ پھر اگر جنگ واقع ہو بھی تو امام نے تاکید کی ہوئی تھی اپنے لشکر کو کہ ہماری طرف سے جنگ شروع نہ ہو، کہ یہ ہمیشہ کی تاکید تھی۔ ایک خطبہ ہے چھوٹا سا، بعد میں ہم پڑھیں گے، چونکہ خطبہ جنگ صفین میں امام نے دیا ہے، لیکن وہ چونکہ قانون تھا امام کا اور امام کا ہمیشہ کا کردار تھا، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ لا تقاتلوہم حتی بدعوکم حتی یبدعوکم، دیکھو تم جو ہے ان سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ، پورے لشکر کو خطاب کر کے، جنگ صفین کی جب گفتگو آئے گا عرض کیا جائے، جنگ صفین میں لشکر بہت بڑا ہے، جنگ بھی بہت ہی وسیع ہے، اثرات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، وہاں پر امام نے خطبے میں باقاعدہ فرمایا تھا، اور یہ قانون یہاں بھی بتایا تھا لیکن خطبے کے طور پہ موجود ہے نجل بلاغہ میں جنگ صفین سے، کہ لا تقاتلوہم، دیکھو تم اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، اپنے پورے لشکر کو تاکید کی جنگ شروع ہونے سے پہلے، حتی یبدعوکم، یہاں تک کہ وہ خود جنگ کو شروع کریں۔ یہ امام کے کہ اس کے پیچھے وہی امام کی فکر ہے کہ جنگ سے کسی طرح امت مسلمہ کو روکا جائے، کہ یہ قانون رسول اللہ کے زمانے سے پہلے ہی تھا، کہ چونکہ قرآن کہتا ہے وسل ہو خیر، قرآن نے ایک آیت مفصل ہے فیملی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے، وہاں پہ فرمایا وسل ہو خیر، لیکن وسل ہو خیر قرآن کے اصول کے طور پر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے صلح کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے، جس قوم سے بھی مسئلہ ہو، جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں، جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن جنگ مجبوری کا نام ہے اگر اصلاح جنگ کے بغیر نہیں ہو رہی ہے۔ مقصد ہے قوموں کی اور امتوں کی اصلاح، اصلاح کے بہترین طریقہ ہے صلح، صلح اور اصلاح ایک ہی فیملی کے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے اس کے، صلح اور اصلاح۔ صلح میں بھی بہرحال صلاح ہے لوگوں کے لیے خیر ہے، اور اصلاح میں بھی لوگوں کی صلاح ہے، تو اسلام کی نگاہ میں صلح ہی بہتر ہے، لیکن جنگ کا اختیار مجبوری میں راہ حل کے طور پر، وہ بھی اصلاح کے لیے، اگر صلح سے اصلاح ہو جا رہی ہے تو بہتر حالت ہے، لیکن اگر صلح سے اصلاح نہیں ہوتی ہے تو ممکن ہے جنگ کے ذریعے سے اصلاح کرنی پڑے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک جسم کی اگر مریض ہو جائے اور اصلاح جو ہے وہ دواؤں سے نہیں ہو رہی ہے، غذاؤں سے نہیں ہو رہی ہے، جڑی بوٹیوں سے نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کو آپریشن کے ذریعے سے اس کے جسم کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، جسم کا فساد آپریشن کے ذریعے سے دور کرنا پڑتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ دواؤں کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ اگر کرپٹ ڈاکٹر ہے خدا نخواستہ، تو وہ جو ہے اپنے پیسے کے لیے ممکن ہے پہلے آپریشن ہی کی پیشنہاد دے دیں، تو کرپشن جہاں ہوتا ہے وہاں پر جنگ کرنے والے جنگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، کہ خدا جو ہے محفوظ رکھے، ابھی واقعی بشریت جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے بعض پیشے سے، بعض پروفیشنز جو بہت ہی مقدس پروفیشن سے بہت ہی مقدس پیشے تھے، ابھی وہ بہت ہی زیادہ کرپشن کا شکار ہیں، اس میں جو ہے ایک میڈیکل لائن بھی ہے، تو وہاں بھی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہاں حتی الامکان کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مشکل دواؤں کے ذریعے سے، سکون سے، آرام سے، حتی غذاؤں سے حل ہو جائے، لیکن جب آخری راہ حل یہ ہے کہ جسم فاسد ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا اور بڑی بیماری کا شکار ہو جائے گا اور حتی موت کا شکار ہو جائے گا، تو وہاں آپریشن کے ذریعے سے، استرے کے ذریعے سے، کاٹنے کے ذریعے سے، زخمی کرنے کے ذریعے سے، خون بہانے کے ذریعے سے، ان سب کے ذریعے سے درحقیقت جسم کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی جنگ کا اور جہاد کا فلسفہ یہی ہے کہ جب صلح کے ذریعے سے معاشرے کا علاج ممکن نہیں ہے، اس پورے جسم کا، پورے معاشرے کے جسم کا علاج اگر صلح سے، اگر گفتگو سے، اگر مذاکرات اور نیگوسیشن سے ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر ممکن ہے جنگ کا راستہ اپنانا پڑے، اور وہ جنگ دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی تاکید یہ ہے کہ جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ لا تقاتلوہم حتی یبدوکم، یہ دوسرا قانون تھا امیر المومنین کا۔ پھر جنگ ہونے سے پہلے بھی اور جنگ ہونے کے بعد بھی ایک عجیب صبر، ایک عظیم تحمل، حلم اور بردباری امیر المومنین، یہ بہت ہی بنیادی اور اہم مسئلہ عزیزو، یعنی وہ جو ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ جس کا تعلق ہے۔ جنگ و صلح کا شاید اتنا تعلق نہیں ہے، البتہ چھوٹے پیمانے پہ ہے ہمارا، انسانوں سے، پڑوسیوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، زیادہ انسان کی کوشش یہ ہو کہ صلح کے ذریعے سے مسائل کو حل کر لے۔ اور قرآن تاکید بھی کرتا ہے کہ اگر دو مومنین میں، دو فیملیز میں، شوہر زوجہ میں اختلاف پیدا ہو تو بیچ میں کوئی آ کر صلح کا کام کرے، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے کہ ہم سے کیا لینا دینا، صلح کا کام کرے۔ اور امیر المومنین نے اپنی آخری وصیت میں، اسی وصیت میں جو زخم کھا کے امیر المومنین نے وصیت کی ہے، اسی وصیت میں یہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، تین وصیتیں ایک ساتھ کی، پہلے بتقوی اللہ، پھر نظم امرکم، پھر تیسری وصیت صلاح ذات بینکم۔ یہاں بھی وہی صلاح ہے، دیکھو آپس میں صلح سے کام لینا، صلاح پیش کرنا، یہ نہیں کہ اگر دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اور اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کرنا، خود بڑھائیں یا دوسرے آگے بڑھائیں، یہ بڑا عیب ہے، یہ خطرناک عیب ہے۔ لہذا امام کی وصیتوں میں سے، ابتدائی ترین وصیتوں میں ہے کہ صلاح ذات بینکم، آپس میں صلح و صفائی سے رکھنا، آپس میں رکھنا۔ کہ اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث فرمائی کہ سنا ہے، رسول اللہ سے سنا، سنے تو جدکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صلاح اللہم صلی علی محمد، فرمایا کہ صلاح و ذات المین افضل من عامۃ الصلاۃ والصوم۔ اس طرح کلمہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں، یا دو خاندانوں کے درمیان میں، یا دو گروہوں کے درمیان میں صلح قائم کر دینا، یہ ایک سال نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ وہ بنیادی قانون تھا۔ لہذا امیر المومنین نے ان حالات میں جب جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ شروع ہو گئی، یہ جنگ کے بعد جو ایک عظیم کردار امیر المومنین کا رہا، وہ نہایت ہی صبر، نہایت ہی بردباری، نہایت ہی حلم۔ حلم یعنی غصے کے مقابلے میں حلم، بردباری جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب یہ سارے کلمات جو ہے، چونکہ یہ ویلوز، اس پر ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور معاشرے خالی ہوتے جا رہے ہیں، بعض معاشرے، شاید ہمارے بر صغیر کے معاشرے زیادہ، ورنہ اور جگہوں پہ تھوڑا حلم و بردباری زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی فوراً ری ایکشن نہ دکھانا اور غصے کا فوراً اظہار نہ کرنا، امیر المومنین کے ان سخت ترین حالات میں۔ دیکھیں جو لوگ سامنے آ رہے ہیں، جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ یوں ہی نہیں کہ پہلے کے دشمن تھے اور دشمنی کی بنیاد پہ آئے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں، نہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے بیعت کی تھی۔ یہاں بھی انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انسان کا حلم، انسان کھو جاتا ہے، بردبار نہیں رہ جاتا۔ بیعت کی تھی، ایک بار بیعت نہیں کی تھی، بار بار بیعت کی تھی۔ جب سب بیعت کر رہے تھے تب تو بیعت کر ہی کے گئے تھے، لیکن جب امیر المومنین نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو پھر بیعت کی، پھر کہا کہ نہیں تم دوسرے مقصد سے جا رہے تو پھر بیعت کی۔ یہ بار بار بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی آ کر بیعت توڑے، تو یہاں پر کوئی اگر صابر انسان رہ جائے تو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور اس کردار کو اپنانے کا نام ہے امیر المومنین کا کردار اپنانا۔ یہاں پہ تحمل چاہیے، یہاں پہ صبر چاہیے، اور صرف صبر نہیں، دیکھیں جو کردار کا اہم پہلو ہے، صرف صبر نہیں، وہ لوگ جو امیر المومنین سے شدیداً دشمنی کر رہے تھے، امیر المومنین انہی کے شدیداً خیرخواہ تھے. یہ نہیں کہ فقط صبر کیا، وہ جو شدت سے امیر المومنین کے دشمن بن کے آئے تھے، انہی کے امیر المومنین شدت سے ان کا خیر چاہتے تھے، ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے. وہ جو امیر المومنین کو اپنا دشمن بنائے ہوئے تھے، دشمن بنا کے آئے تھے اور دشمنی دو لوگوں کے دلوں میں بھڑکا رہے تھے، ان کے لیے امیر المومنین ان کی دشمنی نہیں چاہتے تھے، ان کو دشمن نہیں بنایا، ان کو آخری لمحے تک ان کے لیے بھلائی چاہیے. یہ کردار امیر المومنین کا. کبھی ایک جملہ کوئی کہے کہ گزر جاتے ہیں لوگ کہ امیر المومنین امیر المومنین ہے، ہم کیا ہیں. واقعاً ہم امیر المومنین امیر المومنین ہیں، لیکن امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایک واقعہ میں پیش کر چکا ہوں پہلے آپ کے سامنے، کی عثمان ابن حنیف سے کہا کہ ہاں معلوم ہے کہ لا تقدرون علی ذالک، تمہیں اتنی صلاحیت اتنی قدرت تمہارے اندر نہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن عینونی میری مدد کرو، بے ورعین و اجتہادن، کوشش تو کرو، کوشش کر کے مدد کرو میری. اجتہاد یعنی کوشش، پاکیزگی کے ذریعے سے، ورا کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرو. راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے اس راہ پر اتنی مضبوطی سے آگے نہیں بڑھ سکے تو راہ تو نہیں چھوڑ دو. راہ امیر المومنین کی ہے کہ وہ جو امیر المومنین کو اپنا شدید دشمن بنائے ہوئے ہیں، امیر المومنین نے ان کو کبھی دشمن نہیں جانا، حتیٰ جنگ کے بعد بھی دشمن نہیں جانا. پھر جنگ کیوں کی؟ جنگ فتنے کو ختم کرنے کے لیے کی، تاکہ عالم اسلام سے فتنہ ختم ہو جائے، عالم اسلام تباہ ہو جائے گا. یہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، کس خلافت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کس کو لانا چاہتے ہیں، اور بعد میں کتنے اور فتنے کھڑے ہوں گے. ان سارے فتنوں کا گلا گھوٹنے کے لیے تلوار اٹھانا لازم ہو گیا تھا امیر المومنین کے لیے، لیکن اس تلوار اٹھانے کی حالت میں آخر تک امیر المومنین صلاح چاہ رہے تھے، خیر چاہ رہے تھے. اور وہ لوگ جو امیر المومنین کو ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، امیر المومنین ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی فلسفے کے تحت کہ اگر وہ تلوار اٹھائی بھی ہے تو یہ صرف ڈاکٹر کے استورے کی طرح تلوار اٹھائی ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اٹھائی ہے، امت کو نجات دینے کے لیے نقصان تلوار اٹھائی ہے. یہ کیا، یہ سب کدھر پلٹتی بات؟ یہ بات پلٹتی ہے اس کردار کی طرف جو پہلے آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین کس شرح صدر کے مالک ہے، سینہ کتنا وسیع ہے، دل کتنا کشادہ ہے، کس شرح صدر کے بغیر معاشرے میں اچھائیاں کم نظر آتی ہیں. اور شرح صدر اگر ہو تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کبھی کہ بعض چیزیں بہت ہی اہم ہیں لیکن انسان اس کو اہم نہیں لیتا. شرح صدر ایک بہت ہی اہم مسئلہ، یعنی انسان کا سینہ کشادہ، غیر ضروری چیزوں پہ اتنا اپنے آپ کو تنگ نہ کرے، اتنا پریشان نہ کرے، اتنا مشکل میں نہ ڈالے، سینہ کشادہ ہو انسان کا، مومن کا سینہ کشادہ. بہت چھوٹی چھوٹی بات میں پریشر بڑھ جاتا ہے اور نہیں معلوم کیا کیا ہو جاتا ہے، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں، کتنے اختلافات ہو جاتے ہیں، کتنا جنگ و جدال ہو جاتا ہے، کتنی بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں، کتنی بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، کتنی حرمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے احترام ختم ہو جاتے ہیں. کیا کس بات پہ اٹھا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اصلا اس لائق نہیں تھا کہ اس کے لیے کچھ ہوتا. اور جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا شروع ہوتا ہے تو بڑی بڑی باتیں بھول جاتا ہے، بڑی بڑی باتوں سے انسان غافل ہوتا ہے. وہ جو چھوٹے مسائل پہ الجھتے ہیں وہ حتماً بڑے مسائل سے ان کو بے غفلت کرنی پڑتی ہے. ابھی ہم امت مسلمہ جو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھتی ہے، گاؤں کے، محلے کے، مسجد کے، عزا خانے کے، اس کے اس کے، چھوٹے مسائل میں پورا پورا مہینوں مہینوں جو خرچ کرتی ہے، وہ پھر کہاں دیکھے گی کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا کچھ ہو گیا، دیکھ ہی نہیں سکتی. کیونکہ لازمی طور پر وہ ذہن تو ایک ہی طرف مشغول ہوگا، جب ذہن کسی ایک طرف مشغول ہوگا تو دوسری طرف سے وہ غافل ہو جائے گا. اگر ذہن کو معمولی مسائل میں مشغول رکھا گیا تو کبھی وہ بڑے مسائل کی طرف جانے نہیں پائے گا. لذا امیر المومنین کی نگاہ میں بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے کچھ دشمن بن کے آئے تھے، کچھ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن امیر المومنین بھلائی چاہتے تھے پوری امت کی، لذا ایسے لوگوں کو اپنا دشمن بھی امام نے نہیں قرار دیا. آخر تک ان کی بھلائی چاہتے رہے, اور یہی وہ کردار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان ہزاروں سال تک دلوں کا محبوب بنا رہتا ہے. یوں تو نہیں, امیر المومنین کی وہ ذات ہے, کم تاریخ میں ایسے افراد ہیں کہ جن سے محبت کرنے والے بھی جیسے امیر المومنین سے محبت کی ایسے محبت کرنے والے نہیں, دشمنی کرنے والے بھی ایسے نہیں ملے. اور یہ انسانوں, پہلے عرض کیا گیا کبھی کہ یہ انسانوں کے پہچاننے کا ایک معیار ہے کہ دیکھیں اس کے دوست کیسے ہیں, اس کے دشمن کیسے ہیں. دوستوں سے بھی انسان کو پہچانا جاتا ہے اور دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. دیکھیں کن کو دوست بنائے ہوئے ہیں, کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہے, کن لوگوں سے دوستی ہے, ان دوستوں سے بھی انسان کو پہچانے. اور یہ دیکھیں کہ اس کے دشمن کون لوگ ہیں. اگر دشمن معاویہ جیسا انسان ہو, اگر دشمن عمرو العاص جیسا انسان ہو, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی اور کتنا عظیم انسان ہوگا. یعنی بڑے دشمنوں سے بڑے انسان کی پہچان ہوتی ہے, چھوٹے آدمی کے تو دشمن نہیں ہوتے. معمولی لوگوں کے دشمن کوئی کیا ہوں, دشمن بھی ہوں گے تو کون سے دشمن, چھوٹے ہوں گے. چھوٹے لوگوں کے دشمن بھی چھوٹے ہوں گے, بڑے انسانوں کے دشمن بڑے ہوا کرتے ہیں. مثلا امام خمینی کے دشمن کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا, چونکہ امام کی برسی ہے اور کل مجلس بھی ہے انشاءاللہ, وہاں کچھ عرض کیا جائے گا. معمولی لوگوں کے دشمن معمولی لوگ ہوتے ہیں. بڑا انسان ہو, بڑے دشمن کو دیکھ کے, سپر پاورز کی دشمنی کو دیکھ کے اندازہ لگا کہ انسان کتنا بڑا ہے. یعنی اتنا کچھ دے گیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں 40 سال سے دشمن بنی ہوئی ہیں, 50 سال سے دشمن بنی ہوئی ہیں. امیر المومنین کے کردار میں اتنا کچھ تھا کہ کچھ لوگ سینکڑوں سال سے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور اگر زندگی اور دنیا ہزاروں سال رہی تو کچھ لوگ ہزاروں سال تک دشمن بنے رہیں گے, جو کردار ایسا پیش کر کے امیر المومنین گئے. تو یہ وہ وسعت تھی. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے جنگ میں, جنگ سے پہلے بھی نرمی ہے, جنگ کے بعد بھی نرمی ہے, لیکن جنگ کے دو نرمیوں کے درمیان میں بیچ میں نہایت ہی شدت سے امام نے جنگ کی. یہ کردار ہے. آپ کا نرم انسان اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال تو یہی ہے کہ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی برتی جائے, حتیٰ مخالف سے, حتیٰ مخالف سے. لیکن یہ مخالف اگر پوری امت کے لیے خطرناک بن رہا ہے, اب کوئی ڈاکٹر سے کہے کہ تم نرم مزاج آدمی ہو, یہ اس طرح کیسے چلاتے ہو, کاٹتے کیسے ہو, یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے نا ڈاکٹروں کو. ڈاکٹروں کو پہلے, ان کو جب پہلے ان کے سامنے ایک جسم کاٹا جاتا ہے اور ٹکڑے کیے جاتے ہیں, یہ کیا جاتا ہے, لال لال کاٹ کاٹ کے رکھا جاتا ہے, تو ان کو شروع میں بہت بھاگتے ہیں چھوڑ کے, کسی کو الٹی آتی ہے تو کسی کو چکر آتا ہے تو کوئی زمین پہ گر جاتا ہے, یہ سب کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ شروع شروع میں ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کر کے, اب یہ سب کچھ کر کے ان کے دل کو سخت بنایا جاتا ہے کہ ایک مریض آ رہا ہے, مر رہا ہے, تو تمہارا تم کانپنے نہیں لگ رہنا, تمہارے پیر نہ لرزیں, تمہیں چکر نہ آئے, تم اس کا آپریشن کر کے اس کو نجات دو. البتہ یہ سختی والا پہلو تو سکھا دیتے ہیں, وہ نرمی والا پہلو نہیں سکھاتے کہ کوئی مریض آئے, بھوکا ہو, پیاسا ہو, پیسہ نہ ہو, تو اس کا علاج کر دینا, یہ نہیں سکھاتے. کہتے نہیں تم مر جاؤ لیکن ہم علاج نہیں کریں جب تک جو پیمنٹ نہ ہو جائے گا, یہ مشکل ہے. لیکن وہ سختی والا پہلو, چونکہ عام طور سے انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ متضاد صفات نہیں رکھ پاتا, بڑا انسان چاہیے جو متضاد صفات کے, متضاد سمجھ رہے ہیں نا, یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ صفات. اپوزٹ سے مراد شاید غلط مطلب چلا جائے گا, اپوزٹ میں متضاد صفات, یعنی ایک طرف نرمی بھی ہو سختی بھی ہو. جہاں نرمی کے مقام ہے وہاں اس قدر نرم کہ یہ جمل والے سوچنے لگے تھے یہ جنگ جیتنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, آسانی سے جیت لیں گے. امیر المومنین کی نرمی کو دیکھ کر, امیر المومنین کے صبر کو دیکھ کر, امیر المومنین کے تحمل کو دیکھ کر, امیر المومنین کی حلم اور بردباری کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے یہ جنگ ہم جیت لیں گے. امیر المومنین کے لشکر کی کمی کو دیکھ کر, یہ تو کم لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, ہم زیادہ لوگ ہیں, ہم 30,000 ہیں تو وہ بھی تو 20,000 ہیں یا 12,000 ہیں, یہ جنگ ہم جیت لیں گے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے وہ انسان جو ضرورت کے وقت اور ہدایت کے وقت اس قدر نرم ہے, جب امت کا علاج کرنے آئے گا تو اس کی تلوار میں ذرہ برابر نرمی نہیں ہوگی. یہ کردار, اور یہ کردار ہمیشہ رہا. یہ نہیں صرف جنگ جمل میں رہا، یہ ہمیشہ کا کردار ہے، یہ کردار رسول اللہ سے سیکھا ہے امیر المومنین نے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ وہ رسول اللہ جو اس قدر رحم دل ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب میدان جنگ میں نظر آتے ہیں تو امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ جب نہایت شدید جنگ ہوتی تھی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی تھی، قوت پیدا ہوتی تھی، کہ قرآن نبی آگر اس کی تعریف کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیتیں ہمیشہ اتنا یاد ہو جائے سارے جوانوں کو، بچوں کو یاد ہونا چاہیے تاکہ یہ انسان متضاد کردار پیدا کرنے کی سوچے تو کم سے کم کہ متضاد کردار ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا رسول اللہ اور ان کے ساتھی میں سب سے بڑا کردار خود امیر المومنین کا ہے، والذین معہ کہا ہے قرآن نے، اور وہ لوگ کی جو ان کے ساتھ تھے، اور بھی لوگ تھے واقعا بہت ہی عظیم الشان لوگ تھے، اور بہت سارے عظیم الشان لوگ شہید ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن ان میں سب سے بڑا کردار اس میں امیر المومنین کا ہے، کہ فرمایا کہ وہ رحماء و بینہم آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، لیکن جب دشمن دشمنی پہ آ جائے تو بہت ہی شدید ہے، پھر وہاں پر نرمی نہیں پیش آتی، پھر جنگ یہ کمزوریاں دیکھ کے وہ لوگ للچائے ہوئے تھے کہ یہ جنگ تو بہت جلدی سے جیت لیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، پھر حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور وہ وعدہ جو خط والا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، وہ پورا نہیں ہوتا، اگر یہ جنگ خدا نخواستہ جیت بھی جاتے تو وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہونے والا تھا، جو خط لکھا گیا تھا شام سے جو خط آیا تھا، لیکن یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے، لیکن اس جنگ میں لشکر کی کمزوری، لشکر کی کمی اور حالات کی، چونکہ نئی ابھی حکومت بنی ہوئی ہے، سفر مدینے سے کر کے آئے ہیں، کوفے کے لوگ بڑی مشکل سے تیار ہو کے آئے ہیں، اور یہ لوگ پورا لشکر بڑھا گیا قبضہ کر چکے ہیں، ایک پلس پوائنٹ ان کو مل چکا ہے، بصرہ اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، بصرے کے بیت المال اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں، گورنر کو باہر نکال چکے ہیں، جیل میں ڈال چکے ہیں، ان ساری ان کی مضبوطی اور ادھر لشکر کی تعداد کی کمی کے باوجود یہ امیر المومنین کا کردار تھا کہ جنگ کو کس طرح مینج کیا جائے، جنگ کی مدیریت، جنگ کی سپہ سالاری، جنگ تو فقط ایک آدمی کے جا کے تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، ہم صرف اس پہلو سے نہیں دیکھے کہ امیر المومنین بہت ہی شجاع تھے، یعنی امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا، یہ ایک پہلو ہے کہ جو بھی آمنے سامنے مقابلے میں آتا تھا وہ کوئی نہیں ٹھہر پاتا تھا، لیکن دوسرا اس سے بھی زیادہ کہیں اہم پہلو ہے کہ ایک جنگ کی مدیریت کیسے کی جائے، کہ کم لشکر، مدیریت کا مطلب کیا ہوا، مینج کیسے کیا جائے، ایک جنگ کو کس طرح رہنمائی کی جائے، رہبری کی جائے کہ لشکر کے کم ہوتے ہوئے بھی اتنی مضبوطی سے جنگ جیتی جائے، جو امیر المومنین نے جنگ جیتی، اور ایسے افراد بھی امیر المومنین کی جنگ میں موجود تھے، توجہ کریں، چونکہ جنگ جمل پہلے عرض کیا کہ واقعاً یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا، امیر المومنین کے سوا کوئی یہ جنگ نہیں جیا، امیر المومنین کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں کوئی اس جنگ کو نہیں لڑ سکتا تھا، مشکل کام تھا، ایسے لوگ بھی اس جنگ میں موجود تھے کہ جو امیر المومنین کے کہنے پر آ تو گئے تھے لیکن پوری جنگ ہو گئی، تلوار نیام سے نہیں نکالی، کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کیسے نکالیں، معمولی مرحلہ نہیں تھا جنگ جمل، مسلمان بھی سامنے ان لوگوں کی نگاہ میں کیسے لوگ، موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری تو کوفے میں بیٹھے رہ گئے، روک بھی رکھا، لیکن مثلا خزیمہ ابن ثابت جیسے لوگ، خزیمہ ابن ثابت رسول اللہ کے بڑے صحابی تھے، بزرگ صحاب میں سے تھے، وہ کوفے میں بیٹھ نہیں پائے، یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب نے بلایا تو جانا پڑے گا، جانا چاہیے، خلیفہ ہیں وہ بلا رہے ہیں، لہذا جانا ہماری ذمہ داری ہے، آ تو گئے جنگ جمل میں، آ گئے امیر المومنین کے لشکر میں آ گئے، لیکن جنگ میں آنے کے باوجود بھی تلوار کو نیام سے نکالا تک نہیں، کہ کیسے لڑے ان سے، سامنے کون لوگ ہیں، ویسا لشکر ساتھ میں تھا، ایسے لشکر کو لے کے جنگ لڑنا اور جنگ جیتنا، اور سامنے جو لشکر ہے پورا وحشی لشکر ہے، ہر طرح کا جرم کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کے عہد توڑنے کے لیے تیار ہے، جو بار بار بیعت کر کے عہد توڑنے کے لیے توڑ کر آ گئے ہیں، ان کے لشکر کو کیا کہا جائے، اور ادھر ایسے کمزور لوگ، वैसे कमज़ोर लोगों को लेकर जंग लड़ना और फिर जंग लड़कर जंग को जीतना, ये अमीर अल-मोमिनीन की उस सिपह सालारी का काम है कि जो अमीर अल-मोमिनीन ने जंग में अदा किया, जो तारीख़ इस्लाम का एक अजीब एक बड़ा मारका पेश आया। जंग एक ही दिन की है। देखें कुछ जंगें मुद्दत के लिहाज से तोलानी है, जैसे सिफीन का मारका आएगा आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा, लेकिन शायद सिफीन में इतनी इबरतें मौजूद नहीं है जितना जंग जमल में इबरतें मौजूद हैं। जंग एक दिन की है ये जंग जमल, लेकिन जो वक़ाए पेश आए, जो हालात वहाँ पर पेश आए, जिन लोगों का आमना सामना हुआ, उसकी बुनियाद पर वहाँ बहुत सारी इबरतें उभर के सामने आती। और यह अमीर अल-मोमिनीन का अजीम किरदार है कि तारीख़ के तारीख इस्लाम के कम से कम तारीख इस्लाम के सबसे बड़े फितने को वहाँ पर ख़त्म किया। तो जंग जमल का फितना बहुत बड़ा फितना था। फितने ख़त्म करना मामूली बात नहीं है अजीज़ों। एक फितना अभी तजुर्बा किया है ना, दाइश का फितना लोगों ने तजुर्बा किया, ये वही जंग जमल से मिलता जुलता है, जंग खवारिज से मिलता जुलता है, ज़्यादा खवारिज और नहरवान से मिलता जुलता ये फितना है, लेकिन एक पहलू बास पहलू से जंग जमल से। ऐसे फितनों को ख़त्म करना मामूली काम नहीं है। कम बसीरत के लोग, बेबसीरत तो छोड़ें, कम बसीरत के लोग भी ऐसे फितने को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए ज़्यादा बसीरत चाहिए, इसके लिए ज़्यादा बसीरत चाहिए है कि इतने बड़े फितने को, इतने बड़े पैमाने पर जो फितना किया गया, संतारिक का एक बड़ा फितना ये भी है जो अभी हुआ है इराक़ और शाम में, इस फितने के लिए लश्कर के लिहाज से भी, लड़ने वालों के लिहाज से भी, रहबरी के लिहाज से भी एक बड़ी बड़ी बसीरत चाहिए जो आकर ऐसे फितने में इस फितने को ख़त्म करें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। ये बेचारे जो नए नए जो फौजी भी नहीं थे, जाके दस दिन बीस दिन ट्रेनिंग लेके जाकर जंग करते थे, अपनी जाने देते थे, चूँकि जो ट्रेंड नहीं है उसकी जाने ज़्यादा जाती हैं। कितनी मैयतों में शिरकत करने की तौफीक हासिल हुई, ये इतनी हासिल हुआ नहीं, मामूली लोग नहीं गए, ये जाकर जंग जीतते थे, जंग जीत के फौज के हवाले करते थे, फौज फिर हार जाती थी। फौज कमज़ोर, ये जाकर कुर्बानियाँ दे देकर इन दाइशियों से जंग जीतते थे और जीत के उनके हवाले करते, भाई इसको तुम खाली संभालो, हम आगे दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये दूसरी तरफ से मुड़ के आगे हमला करते, फिर हार जाते थे। ये आपने 2 साल पहले 3 साल पहले बार बार खबरों में पढ़ते रहे होंगे अखबारों में कि अभी हलब में ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, हमात में ये हो गया, हम्स में ये हो गया, फला जगह ये हो गया, जीतते रहे हारते रहे, जीतते रहे हारते रहे। क्यों होता था? ये मुजाहिदीन, ये बाबसीरत मुजाहिदीन, ये जाकर कुर्बानियाँ देकर इन दहशतगर्दों से जंग को जीतते थे और ऐसे लोग जो हवाले करते थे, ये कमज़ोरी की वजह से हार जाते थे। बसीरत चाहिए, कुव्वत चाहिए, शुजात चाहिए, और ये चीज़ें अमीर अल-मोमिनीन ने इतने कम दिनों में उस कमज़ोर लश्कर में बहरहाल ऐसी पैदा की कि वो जंग एक सबब बनी एक बड़े फितने को ख़त्म करने का। और खुदा का शुक्र करें वाकई कि जिस हम उस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर इसके थोड़ा बरक्स होता तो क्या होता, इस पहलू को हम नहीं सोच पाते। मसलन जो कुछ अभी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इराक़ में जो नतीजा निकला और जो सीरिया में नतीजा निकला, अगर इसके बरक्स होता तो क्या होता, कभी इस पर गौर करते हैं? ये तो ठीक है कि बहुत ही अक्लमंद लोग आकर हसन नसरुल्लाह जैसे लोग मैडमैन कहे हैं, ये इनकी अक्लमंदी है बेचारों की, हिजबुल्लाह को दीवाना कहें, हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम रखें जो इन दहशतगर्दों से लड़े, हसन नसरुल्लाह पर इल्ज़ाम रखें, हर उस पर इल्ज़ाम रखें जो किसी तरह शरीक रहा, जिसने हिमायत की उस पर भी इल्ज़ाम रखें, इल्ज़ाम रखें। जनाब ज़ैनब के रोज़े के करीब आ गए, कह रहे नहीं हिजबुल्लाह की गलती थी इसीलिए वो लोग आए थे, हिजबुल्लाह अपने घर बैठी, उनकी क्या गलती थी? ये तो उस माविया के लश्कर से भी नाफहम निकले। माविया के लश्कर ने यही कहा, कहा अम्मार शहीद हो गए, बाद में अर्ज़ किया जाएगा, अम्मार शहीद हो गए, सबको रसूलुल्लाह की हदीस याद आई, रसूलुल्लाह ने फरमाया था सख्त तख्तुल क्या फ़ियतन बागिया, अय अम्मार तुम्हें कत्ल करेगा बागी गिरोह, यह हदीस मशहूर थी, हत्ता शाम के लश्कर को मालूम थी, इतनी मशहूर हदीस थी। वो शाम का लश्कर कि जो ये नहीं जानता था कि अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, اس شام کے لشکر کو یہ معلوم تھا کہ عمار کے بارے میں، حضرت عمار عظیم انسان تھے، عمار کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ستقتلک فئتن باغیہ، باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا۔ جب جناب عمار جو لشکر کے سپہ سالار تھے میسرہ کے جنگ صفین میں، جب انہیں قتل کر دیا گیا تو شام کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا، شام کے لشکر میں ہنگامہ ہو گیا کہ عمار قتل ہو گئے۔ یہ اتنے نادان لوگ تھے کہ قتل ہونے کے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے مقابلے میں جو لڑ رہے ہیں وہ عمار ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو پہلے ہی سوچتے نا کہ سامنے جو لڑ رہا ہے وہ عمار بھی اس میں ہیں۔ اگر امیر المومنین کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے گئے تھے شامی پروپیگنڈا مشنری کے ذریعے سے، تو عمار کے بارے میں تو حدیث تمہیں یاد تھی۔ اگر امیر المومنین کی حدیثوں کو فراموش کرایا گیا تھا تو عمار کے بارے میں تمہیں حدیث یاد تھی، اس لیے تو پیچھے بھاگے۔ لیکن خیر وہاں نہیں سمجھ پائے، جب عمار قتل ہو گئے تو یہ لوگ بھاگنے لگے، انتشار پہل مچ گیا، لشکر پریشان ہو گیا کہ عمار کے قاتل ہیں۔ تو عمار کے قاتل ہیں یعنی باغی ہیں، یعنی رسول اللہ کی نگاہ میں ہم ہی باغی ہیں۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، عمار کو ہم نے تھوڑا نہیں قتل کرایا ہے، عمار کو ہم نے تھوڑا نہیں قتل کیا، عمار کو علی بن ابی طالب نے قتل کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر علی بن ابی طالب نہ لاتے عمار کو تو قتل ہی نہ ہوتے ہیں۔ یہ احمق گروہ یہ عذر قبول کر کے پھر جنگ میں آ گیا میدان۔ حماقتوں کا سلسلہ جاری ہے، حماقتیں تو رکتی نہیں ہیں۔ اگر بصیرت نہ ہو تو لازمی نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ حماقتیں ہوں گی۔ اس کے لیے بہت ہی عقل مندی چاہیے کہ حسن نصر اللہ جیسے انسان کو میڈ مین کہا جائے۔ کتنا بڑا عقل مند ہونا انسان ہونا چاہیے۔ خوب، پس یہ تاریخ کے ایک عظیم فتنے کو امیر المومنین نے وہاں پر ختم کر دیا، اور ایک کمزور لشکر کو ایک مضبوط لشکر میں تبدیل کیا۔ یہ چند دن کے ذریعے یہ کام یوں ہی نہیں ہو جاتا، کبھی کبھی بڑے لشکر مضبوط لشکر ہوتے ہیں اور سپہ سالار کی تھوڑی سی کمزوری اسے کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کا قانون ہے، اگر لشکر مضبوط ہے، اگر سپہ سالار مضبوط ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو تھوڑے سے لوگ بھی وہ قوی ہو جاتے ہیں اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک طرف ایسے لوگ موجود تھے جو میدان میں آنے کے بعد بھی تلوار نکالنے کو تیار، یہ بے بصیرتی تھی۔ یہ کہ امام کی دعوت پر آ گئے اس کی تعریف ہے، لیکن آنے کے بعد یہاں میدان جنگ میں لڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرا نمونہ ہے کہ ہاں دین کے نام پہ آ تو جائیں گے لیکن دین کے نام پہ کچھ بولیں گے نہیں، یہ ایک دوسرا نمونہ ہے، کچھ کریں گے نہیں، سن لیں گے ہاں اچھا لگے گا لیکن کچھ کرنا نہیں ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کے تلوار نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بے بصیرتی کا نمونہ ہے واقعی، اس کے لیے یہ سارے نمونے اسی لیے تاریخ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی جنگ میں دیکھیں، توجہ کریں، اسی جنگ میں جہاں ایک ایسا انسان، ایک نہیں متعدد ایسے لوگ، یہ تو نمونہ تاریخ نے آ کر، چونکہ بڑے صحابی تھے اس لیے ان کا نام لکھ دیا گیا، جہاں ایسے لوگ موجود ہیں اسی جنگ میں ایسے بھی اصحاب موجود ہیں جو جنگ ختم ہونے کے بعد امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، یہ سنیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آگے امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ایسی عظیم جنگ میں ہمیں تو آنے کی توفیق مل گئی، اے کاش کہ میرا بھائی بھی آیا ہوتا۔ یہ اے کاش بہت قیمتی ہے، اے کاش، یا اللہ اتنی قومی یعلمون، سورہ یاسین میں آ کر وہ مرد مجاہد حسرت کر رہا ہے، اے کاش کہ میری قوم جانتی کہ انبیاء کی حمایت کرنے کا نتیجہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ایک صفحہ قرآن پڑھیں سورہ یاسین کو، بہت ہی عظیم الشان، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے، بہت ہی لذت بخش ہے۔ یا لیتنی قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، ہم جیسے معمولی انسانوں کو اللہ نے معاف کر دیا، غفر علی ربی، اللہ نے معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے ہمیں بہشت میں بزرگ انسانوں کے درمیان میں لا کے قرار دیا۔ مکرمین جو صاحبان کرامت لوگ ہیں، یعنی انبیاء کی فہرست جہاں پر ہے ان کے درمیان میں لا کے رکھا، کس کو؟ ایک ایسے جوان کو، ایک ایسے انسان کو کہ جو بہت معمولی سا انسان تھا، شہر کے کنارے رہتا، شہر کے کنارے عام طور سے بہت ہی فقیر اور غریب قسم کے لوگ بیچارے رہتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگتا ہوا، جاء من اقصی المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اقصی المدینہ، شہر کے دور سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا تھا کہ انبیاء کی بات تم کیوں نہیں مانتے، یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ تو مرسلین ہیں، یہ تو اپنی بات کے جواب میں کچھ اجر نہیں مانگتے، ان کی بات کیوں نہیں مانتے، یہ تو مہتدین ہیں. یہاں بھی حسرت کی اس نے کہ اے کاش کہ میرا بھائی بھی آیا ہوتا. امیر المومنین نے فرمایا تیرے بھائی کے دل میں اگر نیت ہے تو تیرا بھائی نہیں، قیامت تک آنے والے جس کے دل میں بھی یہ ارادہ ہو کہ اس جنگ میں شریک ہونے کا، وہ اس جنگ میں شریک ہے. یہ اہم نقطہ ہے، جس کی یہ آرزو ہو. دیکھیں ایک آرزو آ کے کلمات ہم خالی ادا کر کے چلے جائیں، یا لیتنی کنا معکم، یا لیتنی کنا معکم بھی کہیں اور مجاہدین کی توہین بھی کریں، تو یہ تو نہیں مانے، یہ تو نہیں مانا جائے گا. روزانہ زیارت میں کہیں یا لیتنی کنا معکم، اور کیمرے کے سامنے ممبر پر آ کر کیا کہیں، وہ جو راہ حسین ابن علی پر چلنے والے ہیں ان کو دیوانہ کہیں، ان کو میڈمین کہیں، ان کی توہین کریں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کے خلاف بولیں، یہ تو یا لیتنا کنا معکم کا مذاق اڑانا، اسی کا مذاق اڑانا. اس کو یا لیتنا کنا معکم نہیں، یا لیتنا کنا معکم جانتے ہیں نا، یعنی اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کربلا والو اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے جمل کے مجاہدو اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آج شب بدر ہے، جنگ بدر کی شب، اے بدر کے مجاہدو اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو یہ آرزو بڑی آرزو ہے، لیکن یہ آرزو واقعی آرزو کب بنتی، جب انسان واقعی چاہتا ہو کہ ہوتا. اور امیر المومنین نے وہیں پر یہ سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اگر تمہارے دل میں، تمہارے بھائی یہ قیامت تک آنے والے جس انسان کے دل میں یہ آرزو ہو، واقعی آرزو کہ میرے ساتھ اس جنگ میں ہو، تو وہ ہے، وہ شریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی حمایت کی آرزو رکھتا ہے. وہ ایک بہت ہی معمولی انسان ہوگا تو اللہ وجعلنی من المکرمین، اللہ اہل کرامت میں اسے قرار دے گا. کیوں؟ صرف اس بات کے لیے کہ وہ حق کی اور اہل حق کی حمایت کی آرزو رکھتا ہے. وہاں تماشائی بنا ہوا نہیں بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ لوگ جو کریں ہم سے کیا لینا دینا ہے، آرزو ہے، حمایت کر رہا ہے، حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، حمایت کے لیے آ گیا ہے، فرصت ہوتی تو آ جاتا. یہ ہے اہم مسئلہ. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے جنگ ختم ہو گئی، دفن کر دیا، اس کے بعد گزشت، معاف کر دینے کا کردار. یہ جنگ کیے ہوئے لوگ ہیں، معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، کسی کو اسیر پکڑ کے نہیں لے آئے. حتی مروان جیسے ملعون نے بھی آ کر بیعت کی، اسے بھی چھوڑ دیا. چلو تھا، اس کے پیچھے اور بھی دوسری مصلحتیں، وہ امیر المومنین زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بیعت کر دی ظاہری طور پر، اور اسے مروان کو بھی، چونکہ مروان سپہ سالاروں میں سے تھا، سامنے کے جنگ کے سپہ سالاروں میں سے ایک مروان بھی تھا، مروان کے ساتھ سعید ابن عاص تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا جنگ میں، کہا کہ نہیں اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے، لیکن مروان باقی رہا، وہ سپہ سالاروں میں سے رہا. امام نے آخر میں سب کو معاف کر دیا، وہ جو سپہ سالار بن کے آئے تھے ان کو بھی معاف کر دیا، انہوں نے جنہوں نے جنگ چھیڑی تھی طلحہ و زبیر، وہ تو مارے گئے، ان کے لیے بھی امام نے افسوس کیا، خاص کر زبیر کے لیے امام نے بہت زیادہ افسوس کیا. وہ جو سب کی سپہ سالار بن کے آئی تھی انہیں بھی امام نے معاف کر دیا، اور اس طرح سے معاف کیا کہ پھر امام نے کبھی اپنی زبان سے ذکر بھی نہیں کیا. دیکھیں بڑا دل اسے کہتے ہیں. بڑا دل اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک احسان کر کے اسے دس مرتبہ جتایا جائے کہ دیکھو یاد رکھو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، میں تو قتل کر سکتا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. یہ چھوٹا دل ہے، یہ چھوٹے دل کے بعد اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد امیر المومنین نے ایک مرتبہ اپنی زبان پہ اظہار بھی نہیں کیا، چونکہ پوری حکومت میں رہی ہے، پوری حکومت نہیں ہے. امام صرف امیر المومنین نے اظہار نہیں، پھر اس کے بعد امام حسن نے اظہار نہیں کیا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اظہار کسی نے نہیں کیا، جو کہ جنگ جمل کے 25 سال بعد تک زندہ رہیں، تقریباً 24 سال تک. زوجہ رسول اللہ جنگ جمل کے تقریباً 24 سال بعد تک زندہ رہیں. سن 60 ہجری میں معاویہ نے ختم کرایا ہے, مروایا ہے, معتبر کتابیں جو اہل سنت کی وہ بتاتی ہیں. اتنی مدت میں نہ تو امیر المومنین نے کبھی تانا دیا, نہ یاد دلایا, نہ احسان جتایا, اور نہ ہی کبھی امام حسن نے احسان جتایا, نہ تانا دیا نہ یاد دلایا, جو اس جنگ میں سب سے بڑھ بڑھ کر جنگ کرنے والے امام حسن علیہ السلام تھے. سن میدان جنگ کے سب سے بڑے مجاہد امام حسن علیہ السلام تھے, یہ کہا جا چکا ہے دوسری جگہ پہ. جنگ جمل کے اور جنگ صفین کے سب سے بڑے مجاہد اور سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کر جنگ کرنے والی ذات امام حسن علیہ السلام کی ذات. یہ تاریخ میں جا کے پڑھیں, امام حسن علیہ السلام کی اس عظمت کو پہچانیں. واقعات ایک پیش بھی کیا آپ کے سامنے, یہاں پہ نہیں پیش کیا, دوسری مجلس میں وہاں پیش کر چکے جو جشن تھا, جمل کا واقعہ بھی پیش کیا اور صفین کا. کہ صفین کا واقعہ دہرا دیتا ہوں چونکہ اہم مسئلہ ہے. بھیجا, اہم مسئلہ تھا, صفین میں بھیجا, بہت سارے لوگ وہاں پہ نہیں تھے, محمد حنفیہ کو بھیجا, گئے, لشکر کو توڑ نہیں پائے, واپس آ گئے. معمولی کام نہیں تھا, لشکر کو شکست دیے بغیر, اگرچہ محمد حنفیہ خود بہت ہی بہادر اور بہت شجاع انسان تھے, لیکن وہ تمام شجاعتوں کے باوجود سامنے لشکر اتنا بڑا لشکر تھا, اس کے اندر رخنا پیدا نہیں کر پائے, نفوس پیدا نہیں کر پائے. لڑتے رہے لڑتے رہے, جب اس کے اندر داخل ہو کر اس کو توڑ نہیں پایا تو پھر واپس آنا پڑا. پھر امام حسن علیہ السلام گئے اور امام حسن علیہ السلام حملہ کرتے کرتے لشکر کے اندر داخل ہو گئے اور لشکر میں انتشار پیدا کر دیا. جمل کے لشکر میں انتشار پیدا کر دیا. یوں ہی امام حسن علیہ السلام کی دشمنی اتنی زیادہ نہیں ہے جو آج تک چل رہی ہے, اور یوں ہی امام حسن علیہ السلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈے نہیں ہیں, اتنا باطل پروپیگنڈے. جنگ جمل کی شکست میں امام حسن کا عظیم کردار رہا ہے, خود بھی کردار رہا ہے, اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا کہ جنگ جمل میں جہاں امیر المومنین کے پاس کوئی لشکر ہی نہیں تھا, اس لشکر کو لانے میں بھی سب سے بڑا کردار امام حسن علیہ السلام کا رہا ہے. یعنی کوفے سے 12,000 کے جو لشکر آیا وہ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے آیا. عبداللہ ابن عباس نہیں لا پائے تھے, محمد ابن ابی بکر نہیں لا پائے تھے, جناب عمار بھی نہیں لا پائے تھے, امام حسن علیہ السلام لے کے آئے اپنے خطبے کے ذریعے. تو یہ کردار رہا. امام حسن گئے اور حملہ کیا اور حملہ کر کے لشکر کو توڑ دیا, انتشار پیدا کیا, بیچ لشکر میں داخل ہو گئے اور منتشر ہونے کے بعد لشکر کے پھر واپس پلٹے. جب واپس پلٹے تو جناب محمد حنفیہ کے چہرے پہ تھوڑا, محمد حنفیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے. امام علیہ السلام نے دیکھا شرمندہ ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ, وہ جملہ میرے پاس کہیں لکھا ہوا رکھا ہے, فرمایا کہ لا تدنب, ظاہر یہ کلمہ, اے محمد حنفیہ شرمندہ نہیں ہو, انہو ابن النبی وانتا ابن علی, فرق ہے تم میں اور حسن میں فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ حسن نبی کا بیٹا ہے, تم میرے بیٹے ہو, فرزند نبی ہے. وہ در حقیقت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, ماں کا صرف ذکر نہیں کیا. تمہاری ماں کوئی اور ہے, وہ فرزند نبی ہے, یعنی وہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, لہذا تم اپنے آپ کو اس سے مقایسہ نہیں کرو. اگر اس طرح جنگ نہیں کر پاؤ تو شرماؤ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. اس طرح ان کی لاج رکھی کہ البتہ جب صفین میں آئیں گے تو وہاں ایک واقعہ بیان کریں گے, دوسرا بھی واقعہ ہے جنگ صفین کا, اتفاق سے یہی واقعہ امام حسن اور جناب امام حسن اور محمد حنفیہ کا واقعہ ہے. خوب, پھر امام نے کیا کیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا, پورے بڑے دل کے ساتھ امام نے سب کو معاف کر دیا, جانے دیا, ان کا مال غنیمت بھی نہیں لیا, خود بھی نہیں لیا, دوسروں کو نہیں لیا. یہ جو لوٹ کر گئے تھے, یہ جنہوں نے بیت المال کو لوٹا تھا, ان کا بھی مال غنیمت نہیں, کہا مسلمان ہیں, مسلمانوں سے مال غنیمت نہیں لیا جاتا. کہ خوارج کے لوگ بعد میں امیر المومنین پہ یہی الزام رکھتے تھے کہ آپ ان کو مسلمان کہہ کے چھوڑ رہے ہیں, آپ توبہ کریں. اللہ اکبر, شاید آج بھی کچھ لوگ ایسے کہے کہ آپ امیر المومنین نے ایسا کیوں کیا, معاذ اللہ. دفن کیا اور پھر کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا, جو لوگ بچے رہ گئے کسی کے سامنے بھی کبھی جنگ جمل کا اظہار نہیں کیا. اور اس کے بعد اس درمیان میں ایک نقطہ اور اس کے بعد شاید وقت بھی تمام ہو جائے گا, کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، طلحہ و زبیر کا یہاں پہ خاتمہ ہو گیا، ایک بہت بڑا فتنہ اسلام کا یہاں پر سر اٹھا رہا تھا اور درخت بننے والا تھا اور پھل دینے والا تھا، وہیں پہ امیر امام نے اس کو ختم کر دیا. لیکن دو کردار سامنے ہیں، یہ بہت ہی اہم نقطہ عزیزو، اس پہ توجہ کریں. دو کردار ہیں، ایک ہے امیر المومنین جن کا حق ہوتے ہوئے انہیں حکومت سے محروم رکھا گیا، تو امیر المومنین کا کردار کیا تھا؟ ایک ہیں طلحہ و زبیر جن کا کوئی حق نہ ہوتے ہوئے انہیں حکومت سے محروم رکھا گیا، تو ان کا کردار کیا تھا؟ یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ واقعی اہم مسئلہ ہے. طلحہ زبیر جو صرف دو گورنر ہی چاہتے تھے، دو اسٹیٹ کی، وہ نہیں ملی. نہیں ملی کیوں؟ اس لیے کہ حقدار نہیں تھے. اپنے طور پہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے رہے ہوں بزرگ ہونے کے اعتبار سے، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں حقدار نہیں تھے. امیر المومنین کے نگاہ میں حقدار نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حکومت چاہتے کیوں ہو. دیکھیے اہم نقطہ ہے یہ، ان کا حکومت کا چاہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے. کیونکہ جو حقدار ہوتا ہے وہ حکومت کا کبھی طالب نہیں ہوتا، حکومت خود اس تک آتی ہے، وہ ڈھونڈتا نہیں پھرتا. لہذا نہیں تھے، طالب حکومت تھے، حقدار نہیں تھے. حکومت نہیں ملی تو ان کا کردار کیا رہا؟ میں یہاں پر کسی کی توہین کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کی عبرتوں کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کیا فائدہ لے رہے ہیں. کہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں، امیر المومنین جن کو رسول اللہ خود کہہ کے گئے ہیں، معین کر کے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے معین کیے گئے ہیں، حقدار ہیں، حق انہی کا ہے. ان سے حکومت لے لی گئی، حکومت لینے کے بعد صرف خاموشی سے بیٹھے نہیں رہے بلکہ انہی حاکموں کی مدد کرتے رہے، جا کے جہاں بھی ضرورت پیش آئی جا کر مدد کرتے رہے. نہ کینہ رکھا، نہ نفرت رکھی، اختلاف رکھا. اختلاف کی وجہ بھی کیا تھی؟ اختلاف کی وجہ بھی اسلام تھا. اختلاف تھا، اختلاف آج تک باقی ہے، لیکن امیر المومنین جیسا انسان کسی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، کسی کا بھی کینہ نہیں رکھتا. کیونکہ رسول اللہ کسی کے کینہ نہیں رکھتے تھے. رسول اللہ کے سامنے حمزہ کا قاتل آیا، چچا حمزہ جو سب سے بڑے شہید تھے، رسول اللہ نے کہا سید الشہداء، رسول اللہ کے کہنے کی بنیاد پر سید الشہداء، اس زمانے کے سید الشہداء حمزہ کا قاتل آیا، مسلمان بن گیا، کہا ٹھیک ہے مسلمان تو قبول ہے. کینہ نہیں ہے، اس وقت تک نادان تھا یہ، اس وقت تک جاہل تھا، جہالت میں اس کو آزما تیار کیا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، اس کے کان کو بھرا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا، اس نے آ کے مار دیا میرے چلے. لیکن اب واقعی مسلمان بن کے آیا دل سے، ابو سفیان جیسا مسلمان بن کے نہیں آیا تھا. حمزہ کا قاتل ابو سفیان جیسا مسلمان بن کے نہیں آیا تھا، ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، حبشی آدمی تھا، غلام تھا. اس وقت وہاں پہ اس نے اپنی نوکری کا حق ادا کر رہا تھا. اب جو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام واقعی یہ ہے، تو واقعی مسلمان بن گیا. تو رسول اللہ کے دن میں اپنے چچا کے، اپنے چچا تو چھوڑیں، اسلام کے سب سے بڑے حامی تو نہیں کہہ سکتے، جو سب سے بڑے حامی ابو طالب موجود ہیں، امیر المومنین موجود ہیں، لیکن ان حامیوں کے بعد ایک بڑے حامی کے قاتل کو بھی امیر المومنین رسول اللہ معاف کر دیتے ہیں، دل سے معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات ہی نہیں ہے جو کسی کا اپنا کینہ دل میں رکھے. امیر المومنین بھی کسی کا کینہ نہیں رکھتے، لیکن امیر المومنین کا ایک دو دن کا نہیں، 25 سالہ کردار یہ رہا حکومت نہ ملنے پر. اور ادھر حکومت کے تھوڑا سا حصہ ایک گورنری چھن جانے پہ یہ کردار رہا کہ پوری امت مسلمہ کو آ کر ایک بڑے فتنے میں ڈال دیا. 12,000 یا کم سے کم 6,000 مسلمانوں کے قتل کا سبب بن گئے، خود بھی مارے گئے. وہ سارا سابقہ عظیم کردار وہ سب خاک میں مل گیا، وہ سیف الاسلام کا لقب ختم ہو گیا، وہ سابقہ واقعی اچھے کردار ادا کیے تھے، وہ سب کس بنیاد پر؟ صرف اس آرزو کی بنیاد پر، ایک صحیح حکومت نہ ملنے پر، ایک صحیح کردار نہ اپنانے کی بنیاد پر اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑا، خود کے لیے بھی، امت کے لیے. خوب، اس کے بعد دیکھیں یہ مدت جو ہے لمبی تھی، اب انشاءاللہ دوسرے والے مرحلے میں داخل ہوں گے. جنگ جمل کی مدت یہاں پہ تمام ہے، اور بہت سارے جزئی واقعات یہ وہاں کی عبرتیں تھیں، واقعہ تو کل آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے، یہ وہ عبرتیں تھیں اور اس عبرتوں میں جو چھپا ہوا جگہ جگہ امیر المومنین کا کردار تھا. اس جنگ جمل کی مدت ہونے میں تقریباً اب 6 مہینہ گزر گیا، 5.5-6 مہینہ گزر گیا، چونکہ تاریخ میں بہرحال اختلاف 1 مہینے کا اختلاف ہے، اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے 5 مہینہ یا 6 مہینہ. امیر المومنین کی عظیم الہی حکومت کا 1-6 مہینے کا دور اس حالت میں گزر گیا، اور ان مشکلات سے امیر المومنین کو گزرنا پڑا. اگرچہ یہ مشکلات سخت تھیں، لیکن امیر المومنین اپنے کردار کی وجہ سے ان مشکلات سے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ گزرے، اور امت مسلمہ کو ایک بات کی منزل کے لیے نجات دی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر دور میں وہ کردار ادا کرنے والے موجود ہوں کہ جو امتوں کو طرح طرح کے فتنوں سے نجات دیتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب ذرا سے گزارش ہے کہ